اگر ایک تاخیر سے شروع ہوا جس کی وجوہات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ یہ کوشش کی جائے گی تو 15 منٹ کی اس تاخیر کے باوجود درس دو حصوں پر مشتمل ہو سکے, جس کی کوشش اس سال کے اب تک کے پہلے 10 دروس میں ناکام ہو چکی ہے. لیکن خیر آج کی حد تک میری پوری کوشش ہے کہ چاہے 10 منٹ سے اگر تقریر کا دوسرا حصہ بھی شروع ہو جائے, البتہ انداز گفتگو ہمیں یہی رکھنا پڑے گا کہ پہلے مسائل کا بیان ہو, کیونکہ مسائل کو درمیان میں چھوڑ دینا ممکن ہو سکتا ہے. تقریر میں اگر کوئی تفصیل کسی آیت کی یا تفصیل کسی حدیث کی آ جائے تو ذرا مشکل ہو جاتا. بیان چل رہا تھا ان مسائل کا کہ جن کا تعلق باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر ہے کہ نہیں. یہ واضح کر دوں کہ یہ مسئلہ فقط اس لیے بیان کرنا پڑ گیا پچھلے چند مہینوں جیسے مومنین کرام سے رابطہ رہا جو ویسے مسائل کی حد تک عام معاشرے کے مقابلے میں کافی زیادہ معلومات رکھتے ہیں, لیکن اس مسئلے میں یہ اندازہ ہوا کہ ان کو بھی ذرا سا دھوکہ ہو رہا, کیونکہ یہ مسئلہ ہر شخص کو اپنی زندگی زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ پیش آ سکتا. ایک اپنی ماں کے انتقال پر اور ایک اپنے باپ کے انتقال پر. اچھا, اب اس کی باقی ساری تفصیلات کو 2 دروس میں آ چکی. پچھلا درس 15 دن پہلے ہوا تھا, اس لیے آپ کو یاد دلا دیا جائے کہ اسی مسئلے کی مناسبت سے کچھ میراث میں شیعہ اور غیر شیعہ فقہ کے جو اہم ترین فرق ان کا بیان ہوا تھا, اور اس کے بعد اس میں ایک چیز کی بعض غیر شیعہ علماء سے تصدیق ہو گئی, اگرچہ غیر شیعہ علماء میں ایک مسئلہ یہ کہ کیونکہ وہ 1000 سال پرانے یا 1200 سال پرانے مستحد کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں, اس لیے ان کے درمیان بھی اتفاق کم پایا جاتا ہے. آج کا مستحد ان کا ہو تو ہر مسئلے کو اس سے حل کرا لے, لیکن ایسی مستحد کی تکلیف کے باوجود اختلاف بہت زیادہ. کئی مسائل میں مجھے اس سے دوچار ہونا پڑا کہ ایک غیر شیعہ عالم نے کہا کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے, دوسرے نے فقہ حنفی ہی کے اس مسئلے کو رد کیا. لیکن خیر, جو ذرا قابل اعتبار غیر شیعہ علماء تھے انہوں نے تصویر کی جو والدین کی قضا نماز اولاد پر واجب ہے یہ مسئلہ ہمارے یہاں نہیں, اور اس کا بھی انہوں نے متبادل بتایا. اس سے یہ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی کہ ہمارے معاشرے میں وہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان مسائل کو بتاؤں. وہ غلط فہمی کہ باپ کی قضا نماز اور روزہ بھی اس کے اصل میراث سے یا اصل کرکے سے کرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ اگر کسی شخص کی نماز اور روزہ قضا ہے اور وہ مر جائے تو قضا نماز پڑھنے کا تصور نہیں, اس کے بدلے میں کفارہ یا فدیہ دینا ہوتا ہے جو مال ہے. اور روزہ اگر کوئی شخص قضا کرے خود وہ زندہ ہو تو ممکن ہے کہ قضا رکھ لے, لیکن اگر وہ مر جائے تو مرحوم کے قضا روزہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا, بلکہ اس کے بدلے قضا روزے کا کفارہ دینا. یہ یاد رکھیے گا, ایک تو ہے قضا کرنے کا کفارہ, قضا کیوں کی, جو سال غریبوں کو کھانا دینا وہ الگ, اور ایک یہ ہے کہ قضا روزہ نہیں رکھ سکے اس کا کفارہ. تو مالفاظ دیگر انہوں نے یہ مسئلہ بتایا کہ ایک شخص مر گیا تو اس کی نماز اور روزے کے لیے بھی پیسے دینا پڑتے ہیں, جسمانی طور پہ اس کو انجام نہیں دے سکتے. بس یہیں سے وہ بات ذہن میں آ گئی, وہ تو ہماری شریعت کا بھی اصول ہے کہ مال کے جتنے واجبات ہیں وہ ترکے میں سے نکالے جاتے ہیں. شاید ہمارے بعض مومنین کرام نے ایک کھچڑی بتا دی, تھوڑا مسئلہ وہاں سے لیا, تھوڑا مسئلہ ہمارا لیا. وہاں سے یہ مسئلہ لیا کہ نماز روزے کے بدلے میں پیسہ دیا جاتا, جو ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں, لیکن جب پیسہ دینا واجب ہے تو مال میں سے جو مالی واجبات ہے وہ تو اصل میراث میں سے نکلے گی. شاید یہ ہوا ہو, بہرحال یہ ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو کہ اس کی تفصیلات اس میں پتہ نہ ہو. اچھا, ایک مختصر سے جملہ, انہوں نے یہ جو مسئلہ بتایا کہ ہمارے یہاں مرنے والے کی نماز اور روزہ کوئی نہیں کر سکتا, اس کی ایک وجہ بھی بتائی. یہ وہ وجہ ہے جو ہمارے یہاں بھی زیر بحث آتی ہے, اس کے بعد اس کو حل کیا جاتا ہے. اب وجہ یہ بتائی کہ نماز قضا ہوئی ہے, تو جب نیت ہم کریں گے تو بحث کو نیت کرنا تھی کہ میں قربتاً الیہ حکم خدا سے ہی نماز پڑھ رہا ہوں, اس کی طرف سے ہم نیت قربت کیسے کر سکتے ہیں؟ فلسفیانہ یا منطقیانہ یا اصول کا ایک استدلال جس پر ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے اور پوری ایک تقریر ہے میری درس اصول فقہ کے 54 کیفیتوں میں, الداعی الداعی, جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی نماز شخص اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے 70 فائدے روایت میں آئیں, تو اب کیا یہ نماز شخص صحیح رہے؟ جس کی نیت ہی یہ ہو کہ اللہ کا تو حکم ہے لیکن ہم خالی حکم خدا کی وجہ سے نماز شخص نہیں پڑھتے, اور یہ چاہے کہ چھوڑ دیتے کہ جو سنت نماز ہمیں اختیار, سنت کی توہین کا اختیار نہیں ہے لیکن سنت کے ترک کرنے کا اختیار, ہم نے اس لیے نماز شب پڑھی کہ حافظہ تیز ہوگا, ہم نے اس لیے نماز شب پڑھی کہ مال میں برکت ہوتی, تو کیا یہ نماز صحیح رہی کہ نماز صحیح نہیں رہی؟ اور اسی طرح سے دیگر وہ عبادتیں جن میں پروردگار ساتھ میں فائدہ بتا رہا, کہا کہ یہ نماز پڑھو یہ رزق کے لیے, یہ نماز پڑھو یہ دفع بلا کے لیے. کبھی بحث آتی ہے ہمارے یہاں بھی کہ یہ نمازیں تو باطل ہو جانا چاہیے, کیونکہ نیت یہی کہ اگر دفع بلا کا تصور نہ ہو تو میں اس نماز کو نہیں پڑھتا, گناہ کیے بغیر یہ سوچ کر کہ سنت نماز ہے جو مجھ پر واجب نہیں. اسی طرح سے منت کے روزے اور خیر, یہ پوری طرح بحث, اس کے ہم کو اس وقت نہ تو اس لیے سروکار ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی اپنے آج کے موضوع کے اتنے سارے مسئلے ہیں, اور اس لیے بھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس عنوان پر پوری ایک تفصیل ان لوگوں کی دلچسپی کے لیے ریکارڈ ہے جنہیں فقہ کے مسائل کے ساتھ ساتھ ذرا اصولوں سے اور استدلال سے بھی بحث ہوتی ہے. آمدن برسر مطلب آ جائے گی اپنے موضوع پر, تو باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے کے یہاں, یہ بھی ایک باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر, یہ بھی ایک ایسا مسئلہ بن گیا کہ جس میں شیعہ اور غیر شیعہ کا اختلاف. خیر, یہ جملہ تو کہہ کر میں نے آج کی تقریر کو گزشتہ تقریر سے ملا دی, اب اس کی باقی تفصیلات تو پچھلی تقریر میں آ چکی ہے, اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ خالی باپ کے لیے ہے یا ماں کی قضا نماز کا بھی یہی حکم, اس کا بیان ہو گیا. کیا باپ کی وہ قضا نمازیں بھی پڑھنا ہے جو باپ نے جان بوجھ کر قضا کی, جو نماز نہیں پڑھتا ہے باپ چاہے اہمیت نماز کو بھی مانتا ہو پڑھتا نہیں, یہ مسئلہ بھی آ گئے, یہ مسئلہ بھی بیان ہو گئے. کہ اگر مرنے والے نے پیسہ چھوڑا پھر بھی اس کی نماز اس کے بیٹے پر ہے یا اس کے مال میں سے ادا کرے گی. یہ بات بھی اپنی جگہ بیان ہو. اب ایک آخری بات اسی موضوع سے متعلق اور اس کے بعد ایک عام سا مسئلہ جو نماز روزے میں بھی کام آتا ہے اور بہت سی دیگر چیزوں میں. ایک مسئلہ گزشتہ تقریر کے بعد سوالات کی صورت میں پوچھا گیا اور وہ یہ کہ بڑے بیٹے میں, اچھا یہ خود ایک بہت تفصیل طرف مسئلہ ہے کہ بڑا بیٹا کسے کہتے ہیں. چنانچہ یہ تفصیلات کی پچھلی تقریر میں تھوڑی سی باتیں آ گئی تھی کہ بڑا بیٹا کسے کہا جاتا. اب ایک سوال آیا تھا وہ کہ جو پچھلی تقریر سے ہٹ کر اور ویسے بھی اکثر لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا کہ اگر کوئی بیٹا جو بڑا ہے باپ کی زندگی میں ہی انتقال کر دے اور پھر باپ کا انتقال ہو تو بڑا بیٹا اس کو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ بڑے بیٹے سے مراد, لیکن تھوڑی مجھے وضاحت کرنا پڑی. یہ جو میں نے پچھلی تقریر میں بتایا اور اس احساس کے ساتھ بتایا کہ یہ بات تو تقریباً درس میں آنے والے میں سے ہر ایک کو پتا کہ اگر کسی شخص کی اولادوں کچھ بیٹیاں ہیں کچھ بیٹی تو قضا نماز اور روزے کا مسئلہ بیٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بیٹوں کا مسئلہ. بزرگ آگاہ گل پائیدانی کے جنہوں نے بنا بر ایک احتیاط واضح اس صورت میں بیٹیوں پر بھی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اگر چھوٹے لڑکوں میں بھی چھوٹوں میں بھی کوئی لڑکا نہ ہو. لیکن خیر ایک وہ ویسے ہی احتیاط واجب کا مسئلہ تھا جو آگاہ گل پائیدانی کی زندگی میں بھی ان کے مقلد کسی اور کی طرف رجوع کر لیتے تھے. اور اب ان کے انتقال کے بعد بہت کم ایسے مومنین ہیں جو ان کے مسائل پر اب تک عمل کر رہے ہیں. نئے مرجے کے آنے کی وجہ سے بہت سے لوگ نئے مستحق بھی عمل کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ان سے اجازت لے کے آغاز ہوئی آغاز کو میں نے واپس چلے گئے. تو خیر وہ بحث چھوڑ دیجیے, خلاصہ یہ بات تو بیان بھی ہوئی اور ہر ایک کو معلوم بھی ہے کم از کم درس میں آنے والوں کو کہ اگر کسی کی بڑی بیٹیاں اور بیٹا بہت بعد میں آ رہا ہے اس فیس چوتھا پانچواں چھٹا نمبر پر لڑتا ہوں تب بھی اس لڑکے کو بڑا بیٹا مانا جائے گا. کیونکہ لفظ یہ نہیں ہے بڑے بیٹے کا, لفظ ہے بیٹوں میں سب سے بڑے پر باپ کے خزانہ باپ. تو بیٹی اگر ہیں اور بڑی ان کے اوپر باپ کے خزانہ باز نہیں. اس کا یہ کہ اگر کوئی ایسا مرنے والا جس نے لڑکے چھوڑے ہی نہیں, ایک آواز گل پائے جانے کی احتیاط واجب تو چھوڑ باقی سارے علماء کے نزدیک اس کے قضا نمازیں کسی پہ واجب نہیں, چاہے خالی لڑکیاں ہوں سب بھی ان پہ واجب نہیں. اور اگر بڑی بیٹیاں اور پھر اس کے بعد بیٹے ہیں تو بیٹیوں کو ہٹا کر بیٹوں میں جو سب سے بڑا, یہ بات تو آ گئی تھی. اب آئیے اسی کو ترتیب دے کے مزید آگے بڑھے. اچھا جو سب سے بڑا بیٹا قرار پائے اس پر باپ کی قضا نماز, اور یہاں بڑے سے مطلب ہے عمر میں بڑا. یہ جملہ کیوں آ گیا؟ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کو دل جانی نہیں رہا اور نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. لوگ بعد میں سوال کرتے ہیں عمر میں جو بڑا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا عمر میں بڑا ہے دوسرا اس سے چھوٹا, مگر چھوٹا والا پہلے والے ہو گیا. یہ بات بھی بتا دی جائے کہ باپ کی قضا نماز جب بڑے بیٹے پہ واجب تو وہ پڑھے گا اس وقت جب بالغ ہو جائے گا. سنا کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ بیٹے کی عمر 9 سال ہے 10 سال نابالغ ہے لیکن سمجھتا, پھر بھی قضا نمازیں ابھی اس پہ واجب نہیں. یعنی فقہ اصطلاح میں یہ حکم اس کے لیے منجز نہیں ہو, اس کو پڑھنا ہے باپ کی قضا نماز لیکن بالغ ہونے کے بعد. یہ تو ایک مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ویسے ہی کوئی بھی واجب اسلام کا کوئی بھی واجب اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک انسان بالغ نہ ہو. تو اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوا اور اس کا بڑا بیٹا نابالغ, جیسے جوان موتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے بھی 2 سال کا ہے بچہ, 4 سال کا ہے, 5 سال کا, جب یہ بالغ ہوگا تب اس پہ ذمہ داری آئی. یعنی ایک ایسا آدمی مرا جس کی اولادیں جوان ہیں مگر وہ سب بیٹیاں, لڑکا جو تھا ایک وہ 10 سال کا, 12 سال کا, کہ بالغ ہونے تک یہ نمازیں ابھی نہیں پڑھی جائیں. اب سوال یہ آیا کہ اگر کبھی کوئی آدمی اس طرح مرے کہ اس کے 2 بیٹے, ایک عمر میں بڑا وہ 12 سال کا 13 سال کا فرق, اور ایک 12 سال کا مگر وہ 12 سال والا بالغ ہو گئے, کیونکہ بالغ صرف عمر سے نہیں ہوتا, کچھ اور نشانیوں سے بھی بلوغ آ جاتا. اب ایک لڑکا تھا وہ ابھی 14 سال کا ہے لیکن بالغ نہیں ہو, اس کا چھوٹا بھائی 13 سال کا ہے مگر بالغ ہو گیا. اور یہ آج کل کے دور یہ کوئی عجیب یا کم پیش آنے والی بات ہی نہیں. آج کل کثرت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ 15 سال سے پہلے ہی بچے بالغ ہو جاتے ہیں. تب سوال یہ ہے کہ جو بالغ ہو چکا اس پر تو عبادتیں واجب ہو گئی, یہ بلوغ میں سینئر وہ عمر میں بڑا ہے لیکن اب تک نہ بالغ, تو بجائے اس کے کہ بعد کی قضا نمازوں ابھی ایسے ہی چھوڑ دیا جائے جو بالغ ہے اس وقت اس سے پڑھوا. کہا کہ نہیں, معیار یہاں پہ عمر کا رکھتا ہے بلوغ کو نہیں. جس کی عمر زیادہ ہے چاہے ابھی وہ نماز پڑھ بھی نہیں سکتا باقی, پھر بھی پڑھنا کسی کو. جس کی عمر کم ہے اگر وہ بالغ ہو بھی گیا تب بھی اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی. اچھا اسی کے اندر ایک اور مسئلہ نکلا اور وہ یہ کہ جس پر بعد کی قضا نماز واجب, چاہے یہ جو ابھی میں نے مثال بتائی 14 سال کا یا ایک عام گھرانا, باپ مرا بڑا بیٹا 40 سال کا, اس پہ قضا نماز پڑھی, اگر وہ باپ کی قضا نماز پڑھنے سے پہلے خود بھی مر گئے تو کیا یہ قضا نماز پھر اس کے دوسرے بھائی پر آئے گی؟ کہا کہ نہیں, جس پر باپ کی قضا نماز واجب اگر ابھی وہ ذمہ داری ادا کرنے سے پہلے مر گئے لیکن باپ کی موت کے بعد مرا تو اب دوسرے وارثوں پہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. کسی کو ذہن میں رکھ کر اب آئیے آخری سوال اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے 2 بیٹے, ایک بیٹا باپ کی زندگی میں مرا, ایک بیٹا باپ کے موت کے وقت زندہ, تو اب کیا یہی مانا جائے گا کہ جو بڑا بیٹا تھا جس کو یہ بوجھ اٹھانا تھا وہ تو دنیا سے جا چکا, تو جیسے اس مسئلے میں جہاں باپ کے بعد بڑا بیٹا مر آپ کہتے ہیں کہ واجب بڑے بیٹے مرے وہ مر گیا تو دوسروں کی ذمہ داری ختم, اگر یہ بڑا بیٹا باپ سے پہلے ہی مر گیا تب بھی کیا یہی بات رہے گی کہ دوسرا بیٹا کہے کہ میں تو نمبر 2 ہوں, اس طرح میرا بھائی اگر باپ کے ایک دن بعد مرتا تو مجھ سے کوئی ذمہ داری نہیں, اگر وہ باپ سے پہلے مر گیا تب بھی مجھ پہ ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے. جس طرح اگر کسی کے بیٹے ہی نہ ہو تو بیٹیوں کو ہم نے بالکل معاف کر دی, اسی طرح اگر کسی کا بڑا بیٹا تھا اور مر چکا تو کیا یہی مسئلہ آئے گا کہ جس پر واجب ہے وہ انتقال کر گیا چنانچہ دوسرے پریوں سے تھا؟ جی نہیں, یہاں پہ یہ نہیں ہے. کیوں؟ تقریباً سارے مجتہدین کی عبارت یہ کہ ولد اکبر اعلی موت ابھی, ہم شادی سے لے کے ایک آدمی کے انتقال تک اس کی اولادوں کو نہیں گریں, بلکہ اس کی موت کے بعد جو اولادیں زندہ ان میں جو سب سے بڑا بیٹا. سنا کہ ایسے واقعات بھی آپ کو کراچی میں آج کل تو کثرت سے ملے کہ ایک باپ نے اپنے سامنے اپنے 3 یا 4 یا 5 جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھا, اور پھر جب باپ مر گیا ان صدموں تو اس کا سب سے چھوٹا 5 سال کا بچہ باپ باقی, باقی اتنے سارے بڑے بڑے بیٹے سب مر چکے, پھر بھی وہ جو سب سے چھوٹا تھا اور اس وقت چھوٹا بھی عمر میں وہی اس مسئلے میں بڑا بیٹا کہلائے. حالا موت ابھی, اپنے باپ کی موت کے وقت کون سب سے بڑا. چنانچہ جو باپ کے سامنے میں انتقال کر گئے ان کا باپ کی نمازوں سے کوئی تعلق نہیں. اور اس مسئلے کو بالکل واضح کرنے کے لیے بات بالکل واضح ہو جائے. بعض علماء یہاں پر ایک اور لفظ استعمال کیا تاکہ بالکل مسئلہ جماعت میں بیٹھ دے جائے, اور وہ یہ کہ باپ کی قضا نو نماز اور روزہ ان بیٹوں پر آتا ہے, اس مسئلے کے تعلق ان بیٹوں سے جنہیں باپ کی میراث میں سے حصہ مل سکتا ہے. چنانچہ اگر کسی شخص کے کچھ بیٹے اس کی زندگی میں مر گئے تو جب وہ آدمی مرے گا ان مرے ہوئے بیٹوں کا کوئی حق اس بات کی میراث میں نہیں. یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ بالکل دماغ میں بیٹھ جائے کہ بڑے بیٹے سے مراد پیدائش کے اعتبار میں جو پہلے پیدا ہوا وہ نہیں, جو باپ کی موت کے وقت باقیوں میں سب سے بڑا. بتایا بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا جو اس قضا نماز اور روزے کا تعلق میراث سے, میراث مل رہی ہے اس لیے قضا نماز اور روزہ کرنا. اب یہ جملے کو میں نہیں چاہتا تھا واضح کروں, محسوس ہوا کہ واضح کر لوں. کیا مطلب؟ ہر بات کی, یعنی یہ مسئلہ ماں کا نہیں, ہر بات کی موت کے بعد اس کی جائیداد میں اس کے بڑے بیٹے کا خصوصی حق جسے اسلام نے خدا ایک گفٹ ایک بخشش قرار دیا بڑے بیٹے کے لیے, اس کا نام ہے ابوبا. باپ کے کپڑے, باپ کی انگوٹھی, باپ کا قرآن, باپ کی تلوار. اگر میں اس وقت بحث میں نہیں جانا چاہتا, یہ دو سال پہلے بحث ہو چکی کہ اگر قرآن ایک سے زیادہ ہے, اگر انگوٹھیاں صحیح ہیں, اگر تلواریں صحیح ہیں, یا تلوار نہیں ہے آج کل کے ہتھیار ہیں تو اس کا کیا ہوگا, یہ ساری تفصیلی بحث ہے. لیکن جو مجھ میں مرض پیدا ہو گیا ہے جس کا میں علاج کرا رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے موضوع میں کوئی اور چیز آ جائے تو اس کی تفصیل میں چلے جائے, چھوڑ دیجیے. تو یہ ہبو جو ہے یہ چار چیزیں بڑے بیٹے کا, تو کہا کہ یہ قضا نماز اور روزے کا حصے کا لوگ جسے ہبوا ملتا ہے وہ قضا نماز اور روزہ کرتا. اگر کہ یہ بات تو آپ کی کبھی صحیح نہیں, بہت سے کیسز ایسے کہ بڑے بیٹے کو ہبوا نہیں ملتا لیکن نماز روزہ اسے کرنا, اور بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ بڑے بیٹے پہ نماز روزہ معاف ہے باپ کا لیکن ہبوا وہ لے جاتا. مثلاً جس باپ نے کوئی نماز اور روزہ قضا ہی نہیں کی اس کے بڑے بیٹے پہ کوئی ذمہ داری نہیں لیکن ہبوا اس کو ملے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب تم پر بوجھ نہیں ہے تو بخشش کس بات نہیں, یہ الگ چیز ہے. یا اسی طرح اگر کسی آدمی سے جائیداد کی مقدار سے زیادہ اس کی گردن پہ قرضے, 10 لاکھ چھوڑ کے گیا 11 لاکھ کے قرضے, تب یہ ساری جائیداد قرضوں میں چلی جائے گی. بڑا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ کم از کم جو میرا حصہ خصوصی حصہ یہ انگوٹھی ہے, ایک انگوٹھی بعض اوقات 10 سے 20 ہزار کی ہو سکتی, اور اگر جو پیسے والوں میں رواج رہ چکا ہے اور ابھی بھی اگر صحیح انگوٹھیاں اس کے پاس ہے تو خالی انگوٹھی لاکھوں میں پہنچ سکتی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کی جائیداد بے شک قرضے میں دوں, لیکن جو میرا خصوصی حصہ اسلام نے رکھا ہے وہ مجھے وہ تو دے دو مجھے نہیں. اگر پوری جائیداد قرضہ اس سے زیادہ سب چلے جائے گا قرضے میں, انگوٹھیاں بھی اور قرآن بھی اور تلوار بھی, اب تلوار خود کافی قیمتی ہو سکتی, اور کپڑے اور قضا نماز بڑے بیٹے کو کرنا. تو یہ ویسے کوئی ایسا عقلی مسئلہ نہیں, لیکن بات کو سمجھانے کے لیے علماء نے کہا کہ میں اس سے اندازہ کروں کہ بڑے بیٹے سے ہماری مراد وہ بیٹا ہے جو باپ کا ہبوا لے جاتا عام حالات میں. ہبوا ہمیشہ اس بڑے بیٹے کو ملتا ہے جو باپ کی موت کے وقت, جو باپ کی زندگی میں مر گئے, نہ ان کا باپ کی جائیداد سے کوئی تعلق ہے نہ ہبوے ربے سے کوئی تعلق ہے. یہ اس لیے کہا کہ بالکل مسئلہ آپ کے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے. لیکن ایک آخری مسئلہ اور سن لیجیے, یہ توحید میں نہیں ہے لیکن توحید سے اوپر کی بھی لاگو ہے. کم پیش آتا ہے مسئلہ اس لیے اس کو توحید میں نہیں لکھا گیا, لیکن تھوڑا تھوڑا اب ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ پیش آنے لگا. یہ تو آپ نے اب تک ساری گفتگو سے سن لی کہ بڑے بیٹے سے مراد ہے باپ کے انتقال کے بعد جو سب سے بڑا ہے, اور اگر وہ بڑا بیٹا باپ کی نماز اور روزہ نہ کر سکے یا تو مر جائے باپ کے وقت زندہ تھا، موت کے وقت بعد میں مر گیا، کبھی دوسری اولادوں پہ کچھ نہیں. یا یہ کہ باپ کے موت کے بعد بھی زندہ زندہ پر ہوا تھی، پھر اسے فکر نہیں ہے ذمہ داری، اپنی نماز اور روزے میں کچیا ہے تو باپ کی تو بات ہی چھوڑ، تب بھی بڑے بیٹے کے تو دوسرے بیٹوں پہ ذمہ داری نہیں آتی. لیکن صرف آگاہ ہوئی کے فتوے میں ایک شکل بنتی کہ بڑا بیٹا باپ کی موت کے وقت زندہ ہے اور قضا نماز اور روزہ اس کے بعد والے بیٹے پر واجب ہو جائے. وہ بھی امام خمینی کہتے کہ نہیں، اس صورت میں بھی ذمہ داری بڑے بیٹے کی، اگر وہ انجام دے کے انجام نہ دے دوسرے نمبر کے بیٹے کی ذمہ داری نہیں. آغا سیستانی فرماتے ہیں اس صورت کی بھی ذمہ داری بڑے ہی بیٹے کی. آغا کرپائیدانی اور عراقی بھی کہتے تھے کہ اس صورت کی ذمہ داری بڑے ہی بیٹے کی. آغا خامنائی بھی فرماتے ہیں کہ ذمہ داری بڑے ہی بیٹے کی. لیکن آغا کوئی نے فرمایا کہ ایک صورت ایسی کہ باپ کے وقت زندہ جو بڑا بیٹا اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز اور روزہ اس کے بعد والے بھائی پر آ جائے. اور آغا روحانی نے کہا کہ اس میں اشکال ہے. آغا کوئی نے فتویٰ دیا کہ دوسرے پہ ذمہ داری آ جائے گی، پہلے سے نہیں. اور آغا روحانی نے اس میں اشکال قرار دیا. باقی سارے مراحل امام خمینی اور آغا خامنائی اور آغا ذوالفقارانی اور آغا عراقی اور آغا سیستانی، وہ کہتے ہیں یہاں بھی اصول وہی پرانا رہے گا. اصل وہ کون سا مسئلہ؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ مسئلہ کم سے شاندار، لیکن جو کہ میری معلومات کے مطابق اس درج کے مجمع اکثریت آغا سیستانی کی تقلید میں ہے اور ان کی وجہ سے آغا خوئی پہ عمل کر رہی ہے اور یہ مسئلہ آغا خوئی کے نزدیک ثابت. پھر میرے حساب سے ابھی تک ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں. سن لیں جان پڑی بات، اس وقت کام آتی جب آگے چل کر انسان بعض نئے مراجے کے کچھ نئے فتوے سنتا تو وہ کیوں سوچتا ہے کہ ہم نے اس کو آج تک نہیں سنا، جبکہ وہ نئے مسئلے ہمیشہ پرانے ہی فتوے ہوتے ہیں. اور وہ یہ کہ اگر بڑا بیٹا، اگر بڑا بیٹا کوئی ایسے گناہ میں جس کی وجہ سے اسے باپ کی جائیداد مل ہی نہیں سکتی، اس صورت میں ہوا نہیں خود اصل جائیداد میں بڑے بیٹے کا حق نہیں، جب کے بعد میں جائیداد چھوڑی پھر بھی بڑے بیٹے کو حصہ نہیں ملے اور دوسرے بیٹوں کو ملے. آغائے کوئی کہتے ہیں پھر اس بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نماز اور قضا روزہ نہیں. اب وہ کیا صورت ہے؟ جیسا کہ شہید ثانی نے شرعنما میں لکھا، 21 ایسے مسئلے بنتے ہیں جہاں بیٹے اور بیٹیاں اپنے باپ کی جائیداد سے محروم، ان کے دوسرے بھائیوں کو مل رہی ہے جائیداد، ان کی دوسری بہنوں کو مل رہی ہے. یہ قرضے والی مثال نہیں ہے کہ 10 لاکھ کا قرضہ ہے اور 9 لاکھ کی جائیداد، وہاں تو کسی کو نہیں ملے، باقیوں کو مل رہی ہے، اس کو نہیں ملے. ان 21 میں سے 3 صورتیں ایسی جن کو آغاز کوئی نے اس مسئلے میں لکھا، جو فتویٰ دیا ہے جو واجب ہے ان 3 صورتوں میں کہ قضا نماز دوسرے نمبر پر بھیجا کر. اور آغا روحانی نے اس کا ظاہر کیا، البتہ چونکہ آغا خامنائی اور آغا سیستانی نے وہی فتویٰ دیا جو باقی مراجے.
میں نے یہ دیکھا کہ چراغ کے نیچے سے ایک یہی جال اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے، اوپر چڑھتا ہو پھر نیچے گر جاتا ہے. کئی مرتبہ مسلسل اس نے کوشش کی، اوپر چڑھا ہو نیچے گر گیا، یہاں تک کہ پوری رات اس طرح سے گزر گئی. اور میں بغور اس جال کا مطالعہ کرتا رہا کہ آخر یہ کرتا کیا ہے اور کس طرح اپنے مقصد کو پاتا ہے. تو میں نے 700 مرتبہ یہ دیکھا کہ 700 مرتبہ اس نے اوپر جانے کی کوشش کی اور پھر یہ نیچے آ گیا، اوپر جاتا ہو نیچے آ جاتا. صبح کی اذان کا وقت ہو گیا، ساری رات اسی طرح سے گزر گئی. جب اذان کا وقت ہو گیا تو میں صبح کی اذان کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، نماز پڑھ کر جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ جال چراغ کے اوپر چڑھ چکا تھا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ جال جو مسلسل 700 مرتبہ ناکام ہونے کے بعد بھی ایک مرتبہ کامیاب ہو سکتا ہے، تو تو کامیابی کا طریقہ یہ ممکن ہے کہ انسان تمام مقامات پر کوشش کرے اور ناکامیاں اسے دیکھنی پڑیں, لیکن بعد میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا مقام آ جائے گا, کوئی نہ کوئی ایسی منزل آ جائے گی کہ وہاں پر یہ اپنی منزل کو پا لے گا اور کامیابی کو پا لے گا. اس اعتبار سے اس کام میں خصوصیت سے دشواریاں اس قدر زیادہ ہوں گی. صاحب میں شمار کیا گیا ہے, یہ ایک جہاد کا کام ہے اور جہاد کے کام میں یہ تمام چیزیں پیش آتی ہیں, اور اس کا مقابلہ کرنا یہ ایک مومن بلکہ مستقل مومن جو استقامت کرنے والا مومن اسی کا کام ہے. اور پھر اس کا اجر بھی ہے, اور اجر وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو شیطان نے بہکانا چاہا, اور بہکانا کس طرح سے چاہا, نمازی سے بہکانا چاہا, اس کی عبادت ہی سے بہکانا چاہا, اور اسے مشورہ دیا کہ جا کر زنا کرو. جب وہ عابد زنا کرنے کے لیے اس عورت کے پاس پہنچا, عورت نے اسے منع کر دیا اور اسے سمجھایا کہ کسی طرح سے گناہ کرنے کے بعد اس کی توبہ کرنا یہ اچھا فعل ہو ہی نہیں سکتا, اس کے مقابلے میں کہ کہیں گناہ کیا ہی نہ جائے اور مسلسل عبادت کی جائے, مسلسل خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے. تو اس عورت نے ایک عابد کو راہ راست دکھائی دی, نتیجہ یہ نکلا کہ اس عورت کی اسی رات میں وفات ہو گئی, اور اس زمانے کے پیغمبر کو ہدایت کی خدا نے کہ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھو. یہ میری مومنہ ہے, ایسی فاجرہ اور ثانیہ عورت کہ جو ساری زندگی اعمال بند انجام دیتی رہی, لیکن ایک مومن کو اس نے راہ ہدایت دکھائی تو خدا نے یہ کہا کہ یہ میری مومنہ ہے, یہ میری چاہنے والی ہے کہ اس نے ایک
اور تین صورتیں ہیں, نمبر ایک رضیت ہے تو آج کل مسئلہ پیش نہیں آ سکتا. وہ یہی مسئلہ کہ اگر بڑا بیٹا کسی کا غلام میراث نہیں آتا, اب وہ اکلس بہت سے کیا ضرورت ہے آدمی سے کرنے. نمبر دو خاتون, جو تمام دنیا کے قانون میں آج شامل ہو چکا اسلام کا 1400 سال پہلے کا مسئلہ, قاتل المقتول, قاتل کبھی اپنے مقتول کی میراث کا حصہ نہیں دے. جس آدمی دوسرے کو قتل کیا, اگر وہ قتل ہونے والا جائیداد چھوڑ کے گیا اور دونوں میں ایسا رشتہ ہے کہ اس کو جائیداد مل سکتی, تب بھی نہیں ملے. جیسے فرض کیجیے باپ نے اپنے بیٹے کو مار دی, تو بیٹے کی میراث میں ویسے باپ کا حصہ اس بات کا حصہ نہیں. بیٹے نے اپنے باپ کو مار دی, ایسے واقعات پیش آتے ہیں معاشرے میں, خصوصاً جہاں زیادہ بڑی جائیدادیں بیٹے باپ کو ہلاک کر دیتے. اب اس والے بیٹے کو جس نے اپنے باپ کو قتل کیا میراث میں سے حصہ نہیں ملے. البتہ جو آدمی مارا گیا اس کی میراث ہے وہ مل جائے گی دوسرے وارثوں, چنانچہ اس کے دوسرے بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ میراث ملے. قاتل کبھی مقتول کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے گا. اب اگر بڑا بیٹا قاتل تو اسے اپنے مقتول باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے, اگر خود نہیں قتل کیا سنا کہ اس کو نماز روزہ بھی نہیں کرنا, وہ دوسروں پہ آئے گا. سوائے اس صورت کہ یہ قتل اس کے لیے یا واجب ہو رہا ہو یا جائز ہو رہا ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ فرض کیجیے قاتل, باپ فرض کیجیے محدود الدم, باپ فرض کیجیے سلمان رشدی ہے بطور مثال, یہ سڑے جواب سے قتل کیا وہ الگ ہے, اس میں تو حصہ ملے. نمبر تین, ابھی بھی بہرحال ہمارے عام معاشرے میں یہ قتل کا مسئلہ نہیں, تیسری چیز کا امکان پیدا ہو گیا, وہ بھی بہت کم ہے لیکن آثار بتا رہے کہ بہت سکتا, اور وہ ہے کفر. اور مسئلہ یہ ہے کہ کافر مسلمان کا کتنا ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ, کافر کو مسلمان کی میراث نہیں ملتی. چنانچہ اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر, تو اس صورت میں اس بات کی میراث اس بڑے بیٹے سے نہیں آئی, میراث نہیں آئی, اور اس کو قضا نماز روزہ بھی نہیں کرنا. اگر ایک سوال ضرور آپ کریں گے کہ جو بیٹا اپنے باپ سے قتل کر دے اسے نماز روزے کی پڑی کیا ہے, جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ نماز تم پر ہے کہ نہیں, جو بیٹا کافر اسے نماز روزے کا کون سا اس کو احترام ہے کہ اس کے باپ کی نماز روزے کی بات نہیں, جی میں بتا ہی نہیں رہا ہوں, میں اس بیٹے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں تو بات کر رہا ہوں اس کے چھوٹے بھائی کی, کہ اگر بڑا بھائی کافر ہو گیا وہ باپ کی میراث میں حصہ نہیں لے, لیکن جو دوسرا بھائی مسلمان ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ نماز روزہ تمہیں کرنا, اتنا اسے ہی بتایا جا رہا ہے. اس دوسرے بھائی کے لیے جو مسلمان, اس دوسرے بھائی کے لیے جو قاتل نہیں, کہ تمہارے بھائی نے اگر قتل کر دیا اپنے باپ کو تو باقی چیزیں چھوڑو, تم پر یہ بوجھ آ گیا کہ وہ قضا نماز روزہ جو تمہارے بھائی کو کرنا تھا تمہیں کرنا, بشر کیے کہ تم آ گئے کوئی چیز مسئلے پر عمل کر رہے ہو صحیح طریقے. اور اگر دوسرے مراجع ہیں تو انہوں نے یہی چھوٹے بیٹے کو جا کے تسلی دی کہ نہیں بھائی باپ تمہارے باپ کو بڑے بیٹے نے قتل کیا لیکن سن کے کوئی بوجھ نہیں آئے, تمہارا باپ مسلمان ہے تمہارا بڑا بھائی کافر ہے اس سے سن کے کوئی بوجھ نہیں آیا, تم نماز روزے سے پڑھی. یہ کافر والی مثالیں مل رہی ہیں, خصوصاً یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کفر اور اسلام عقیدے کا مسئلہ, رواج کا مسئلہ نہیں, نسل کا مسئلہ نہیں, ایسا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں کہ جس طریقے سے مثلاً اگر کوئی شخص ہو جائے تو اس کی پوری نسل ہو جا رہے گی, امام زمانہ بھی آ کے پوری کوشش کر رہے تو وہ کھوجے نہیں بن سکتے, ایسا میں ضرورت کیا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ اگر کوئی سید ہے تو وہ ہمیشہ ہی سید رہے گا, دنیا کا کوئی شخص اسے قیادت سے نہیں نکال سکتا, یا اگر کوئی شخص مثلاً مرزا ہے تو مرزا اس طرح کے مختلف قسم ہیں, یہ دین اور مذہب ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کی اولاد قیامت تک ہمیشہ مسلمان ہی رہے, اور وہ کچھ بھی کر لے اسلام سے خارج نہیں ہوں گے, ایسا نہیں, اسلام کوئی نسل کی طرح سے چلنے والی چیز نہیں بلکہ اسلام عقیدے اور مذہب کی بات, باپ اگر بہترین مسلمان ہے اور بیٹا ان چیزوں کو نہیں مانتا تو وہ بس سلیم کافر بن جائے گی. نوح اور کسانوں کی مثال تو ہر ایک کو پتا, ہر ایک کے برس بھی, اس کے برس بھی ہے جو بڑے امام بڑے نے سیرت رسول کی دو ہفتے پہلے کی تقریر, کہ بیٹا اگر غفیر الملائکہ ہے تو باپ اتنا بدترین منافع کہ رسول نے اس کا نام بدلا تھا اس سے رائے مت بہت پاس بطور مثال. تو خیر اب بات یہ ہو رہی کہ یہ مسئلہ میں نے کہا کیوں ضروری, ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے جو مسلمان ہے تو اس کا بیٹا بھی مسلمان, صریحاً کھلم کھلا کفر کا اظہار کرتی ہے کبھی نئی نسل کی کوئی شخصیت, مگر وہ مسلمان مان رہے گھر والے, اس وقت ہمارے یہاں اسلام ایک نسلی چیز بن کے رہ گیا, سنا کے باپ کو بھی پتا ہے میرا بیٹا کیسا مذاق اڑاتا ہے اسلام کا, میرا بیٹا کیسا مذاق اڑاتا ہے نماز کا, میرا بیٹا کیسا مذاق اڑاتا ہے اللہ کا, میرا بیٹا کتنا مذاق اڑاتا ہے عقیدہ آخرت اور قیامت, لیکن مسلمان مانا جائے گا کیوں کہ پیدا مسلمان گھر میں ہو, اور اسی طرح ہمارا بیٹے کو پتا ہے کہ میرا باپ اس بڑھاپے میں کیا, خیر ابھی پاگل تو نہیں ہوا ورنہ تو معاف ہو جاتا, لیکن کوئی اس کی نگاہ میں یہ اسلام رسول اللہ ایمان کسی کی کوئی حیثیت نہیں, کھانے کی میں برڈ رائزنگ کے درمیان بات چیت میں کتنے ہی لوگ کھلا کھلا جس میں شکر روایت میں ہے کہ اگر 99% چانس ہے کہ شاید یہ مسلمان کافر اور 1% استعمال اس کے کفر کا ہے اسلام کا ہے, 99% اس کی گفتگو شہر رہا کہ وہ کچھ نہیں مانتا, 1% چانس ہے تو اس کو مسلمان ہی مانتا, لیکن جو لوگ ذرا گنجائش ہی نہیں رکھتے اس بچے کی پھر بھی ان کو مسلمان مانا جاتا, وہ تو خیر اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے لیکن ان کی بات ہی نہیں, ان کے اطراف سے جو لوگ ٹی وی کو پتا ہے کہ میرا شوہر یہ بات کہنے کے بعد وہ مسلمان رہا تھا, اگر مسلمان اسی کے ساتھ رہنا, اولاد کو پتا ہے اگر وہی رہے چنانچہ اگر صاحب مر گئے تو اولاد غسل خانے میں لائے گی اور کفن پہنائے گی اور قبرستان میں دفن کرے, جبکہ کافر کو غسل میت دینا حرام اور گناہ, اور کافر کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا حرام اور گناہ, اور اسی طرح بات باپ کو سب کچھ پتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں, لیکن تو کئی مسئلہ قسم کا کمیونٹی کا یا رواج کا یا نسل کا مسئلہ بتا, چنانچہ ایسا بیٹا بھی کہ جس میں اور سلمان رشدی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا, اس کی بات اسے گئی اس کی بات کچھ نہیں, وہ جاتا اسی کو جماعت کے غسل خانے میں دفن ہوتا اسی حسینی باپ کے قبرستان میں بطور مثال, تو ذہن کے دور دور یہ کنسپٹ نہیں ہوتا کہ جو مسلمان نہ رہا تو فقط اس لیے اس کو مسلمانوں کا اسٹیٹس نہیں ملے گا کہ وہ پیدا ہوا ہمارے گھر میں, اور اسی حوالے سے اس کی میراث میراث میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں بچ رہا, اب اگر کافر بڑا بھائی زور اور زبردستی بار بار چکر اصل ہے کہ نمائش کر کے اپنا حصہ میراث میں لے لی جائے. تو مسئلہ اس وقت میراث کا نہیں, مسئلہ یہ کہ اس کے بعد والے بھائی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اگر کوئی بے باقی ہوں اور بازی میں میرے تو نماز روزہ مجھ پہ آ گیا. یہ ضمنی بات اس لیے بھی آ گئی کہ ہمارے معاشرے تھوڑا بہت احترام رکھا جاتا ہے رسول اور امام کا, یعنی امام معصومی, لیکن اللہ کا مذاق اڑا, رسول کا مذاق اڑا, عام سی بات بن گئی. ہو سکتا آپ کے اطراف میں نہیں, لیکن میں تو چونکہ آپ کے مقابلے میں ذرا اور ایون وسیع ہے, زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھے معلوم ہے. اور ایسے ایسے لوگ کیا کہا جاتا ہے, چھوڑے اس بات کو کہیں, یہ انفرادی مسئلہ نہ بن گئے. تو یہ کی اور وہ روایتیں اپنی درست, جو اس سال میرا پہلا درست تھا کہ سارے حالات زمانہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آخری زمانہ قریب آ رہا, تو اس میں تو معصوم کی پہلے سے پیشین گئی کہ کفر اور اسلام کو پھر کھیل بنا دیا جائے, صبح کافر شام مسلمان, شام کافر صبح مسلمان, کفر اسلام ایک کھیل ہو, لیکن وہ ایک کھیل نہیں. خیر یہ بات اپنی جگہ چھوڑ دیجیے, لیکن اس کے حوالے سے کہ اگر بڑا بیٹا کافر ہے تو باقی قضا نماز اور روزہ اس کے بعد والے بیٹے پہ آ جائے گا, آگاہ کوئی کے پتے. لیکن یہ ویسے بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں, تاکہ اگر آئندہ کبھی کسی مرضی واضح فتویٰ دیا تو بات سمجھ میں آ جائے. اب آئیے اس سلسلے کی ایک آخری بات, پھر یہ موضوع مکمل اور ہم واپس چلے جائیں گے اپنے ترکیب والے موضوع پر. آخری بات, یہ آخری بات جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی دو یا تین مرتبہ عرض کیا, یہ مسائل فقہ بعض علماء اتنی اہمیت دیتے ہیں تجارت اور مال کے معاملات کو, جو بزنس ڈیل ہوتی ہے, یہ حتیٰ یہ کہ جب وہ مسائل کہیں بیان بھی کرتے تو پہلے وہاں سے بات شروع کرتے, جبکہ ہر کتاب میں پہلے طہارت پھر نماز پھر روزہ, دو وجوہات کی بنا پر. ایک اس لیے کہ ہمارے معاشرے مردار سے مردار حالت میں بھی کچھ طہارت کا, کچھ نماز کا, کچھ روزے کا, کچھ ان چیزوں کی تفصیلات کا تھوڑا تھوڑا علم ہوتا. اب سندھ اور پنجاب کے کچھ دور دراز دیہات کی بات چھوڑ دی, وہ بیچارے تو ہماری اور آپ کی وجہ قصور ہمارا, جاگنے والے کی زیادہ ذمہ داری اگر کہیں آگ لگی تو وہ حفاظتی تدابیر کر, ہماری آپ کی وجہ سے وہ بیچارے گروہ گویا مستضعفین فی الدین کی منزل میں آ گئے. یہ کام ہمارا معاشرہ ہے جو درست و درست سنے گا, کچھ نہ کچھ نماز ہو جاؤ وضو نجاست طہارت گری پڑی حالت میں بھی کچھ جان لیتا, لیکن مالی معاملات میں اسلام کا کیا نقطہ نگاہ, یہ بہت ہی کمزور پہلو ہے ہمارے دیندار معاشرے کا بھی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ یا تو لوگ بالکل غافل ہوتے ہیں چاہے وہ نماز اور روزہ کیا ہو, اور یا اتنے سخت ہو جاتے ہیں جو شریعت میں بھی نہیں, اس کی وجہ سے موجودہ زمانے میں ان کے لیے سروائو کرنا مشکل ہوتا. مثلاً جو چیز اسلام میں سود نہیں, اور عام معاشرہ سود کہتا ہے کہ اس سے بھی بچاؤ اپنے آپ, بینک کی گیری کافی حد تک مراجے کے یہاں جائز ہے, خصوصاً پاکستان میں جو نئے نظام آ گئے, لیکن پرانے احتیاط کرنے والے اب تک کہتے ہیں اس سے دور رکھو تو بزنس مین کے لیے بڑا مشکل ہوتا. لیکن میرے لیے جو مسائل ہیں بیان کرنا مشکل نہیں, میں کہہ دیتا ہوں بینک کی نوکری حرام, میں کہہ دیتا ہوں کہ بینک سے فلاں معاملہ حرام, لیکن اب اس سے پہلے کبھی ضرورت پیش آئی بینک سے کوئی ڈیل کرنی, اور نہ ہی کوئی امکان نظر آ رہا ہے آئندہ بینک سے کوئی ڈیل کرنے, لیکن جو محلے سے گزر رہا ہے اس کی بات, بات جو حرام ہے وہ تو حرام, لیکن بعض چیزیں حرام نہیں ہے لوگ حرام سمجھتے, تب اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یا تو آدمی خود کھیلتا ہے کہ اسلام کے مسائل آج کے دور میں کم از کم کاروبار میں نہیں چلے, اور یا اتنا سخت ہو جاتا. تو اس لیے ایسے یہ وجہ پھر یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار ہے کہ پیٹ میں رشتے حرام نہ ہو, تو پہلے تو اسے یہ بتاؤ کہ حرام سے بچنا کیسے, حرام رزق سے, اور بہت سی عبادتوں کا ظاہر بھی باطل ہو جاتا حرام کی وجہ سے. ایک تو ہے کہ عبادت قبول نہیں ہوتی لیکن صحیح ہے, ایک ہے عبادت صحیح بھی نہیں, وضو کے پانی کا مسئلہ, غسل کے پانی کا مسئلہ, تیمم کی مٹی کا مسئلہ مدعا ہونا چاہیے. جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا رہی, جس جگہ کھڑے ہو کے وضو کیا جا رہا, جس جگہ کھڑے ہو کے غسل کیا جا رہا, جگہ حلال ہونی چاہیے. جس لباس میں نماز پڑھی جا رہی, جس لباس میں حج کیا جا رہا, یہ تو کھلے کھلا باطل اگر اس کے اندر حرام آ گئے. ورنہ قبول تو نہیں ہے ہر وہ عبادت جو رشتہ ہے ہم کے ساتھ. بہت سے علماء کا طریقہ ہے کہ ابتدائی کرتے ہیں مالی معاملات. اچھا سر, میں نے کئی دفعہ بتایا کیسا ہوتا, لیکن مالی معاملات میں آج کل کے دور کو دیکھتے ہوئے آج کا بزنس تو بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہو گیا. ایک چیپٹر بہت اہم ہے جس کا نام ہے مسائل سلح, سلح کے مسائل. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ عرض کیا, یہ بہت ہی اہم مسائل تھے جس کو لوگوں کے توجہ دیر سمے میں لکھا گیا ہے کہ لوگ سرسری گزار لیتے. اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف حلال و حرام کاروبار, جبکہ جو حرام کاروبار ان میں سے بہت سے جائز ہو سکتے ہیں. سلح کے مسائل کو استعمال کرو. سلح سواد لام سے مصالحت جو ہمارے یہاں عام طور پہ اسی وقت ہوتی کہ کسی نے کسی کا سر پھاڑ دیا, اور کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا, اور کسی نے کسی کی آنکھ کھو دی, اس پہ جھگڑا بڑھ گیا, لوگوں نے کہ چلو بیچ بچاؤ کرا, کچھ ہوتا لیا تو بس. شوہر نے بیوی کو باہر نکال دیا, بیوی نے شوہر کی ساس کو ماں کو باہر نکال دیا, لوگوں نے کہا بالکل ہو کرا. لیکن جو بزنس جو پورا سیٹ اپ, اس میں بھی یہ مسائل صرف بہت کام آتے ہیں. یہ تو صرف میں نے تقریر کے دوران مسائل سے ہٹ کر آپ کو گائڈ لائن دی کہ اس کو ضرور پڑھ لیجیے اور سمجھنے کی کوشش کی. ہمارا جو موضوع ہے آج اس کا آخری مسئلہ اس سے متعلق, اور وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک پیسے والا یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز میرے مرنے کے بعد میرے انتظام سے کی جائے. زندگی میں وہ ڈرتا اور گھبراتا بھی ہے بطور مثال, یا یہ کہ شرم اجازت ہی نہیں ہے اس کو. مثلاً ایک آدمی کے قضا نمازیں بہت زیادہ, اب وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ میں تو طاقت نہیں ہے قضا, میں یہ قضا قبول اتار دوں. اب وہ قضا قبول خود تو نہیں اتار سکتا, جب وہ زندہ ہے تو کسی سے آپ کی قضا نماز پڑھوا بھی نہیں سکتا. نماز اور روزہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ جب تک کوئی آدمی زندہ ہو ادا نہیں ہو سکتا. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اب اکتفا کرے اپنے بڑے بیٹے, لیکن اندازہ ہے کہ بڑا بیٹا مشکل ہے کہ میری قبر ہو اور میرے عذاب کا اتنا خیال رکھے کہ وہ میری طرف سے نماز روزہ رکھے. یا تو اچھے اچھے دیندار بڑے بیٹوں کو حوصلہ ہارتے دیکھا گیا, نہیں پڑھی جاتی اتنی نمازیں, اپنی نمازیں مشکل. اچھا, یا یہ کہ وہ یہ پیسے کسی کو دے کے چلا جائے کہ بھائی یہ بیٹوں پہ تو مجھے بھروسہ ہے, بیٹیوں پہ تو مجھے بھروسہ ہے, یعنی وارثوں پہ نہیں, تم یہ پیسے لے لو اور میرے بعد میری نماز روزہ کروا دوں. اب یہ بھی طریقہ غلط, اس لیے میرے پیسے آپ نے اس کو دے دیے کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز روزہ کروا دوں. موت کے بعد یہ پیسہ مرنے والے کے سر کے میں آٹومیٹک شامل ہو جائے. جس کے پاس یہ پیسے رکھے, اس کے بعد آدمی نے نماز روزے کے پیسے رکھوائیں, کسی دیندار آدمی کے پاس ہی رکھوائے ہوں, اس دیندار آدمی کے بازی مرنے والا جو کہہ کے جائے وہ اس کا پرابلم. شرم یہ ہے کہ موت کے بعد جتنا وہ کرتا چھوڑ کے گیا وہ اس کے ایسٹس میں, وہ اس کی جائیداد میں ہے. اور اگر یہ پیسہ اس کے ایک تہائی کے برابر ہے جس کا اسے حق تھا مرنے والے پر, تو کی ورنہ یہ لا کے اس کے وارثوں کو دینا. اب یہ مشکل مسئلہ تو بن جاتا ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے, مگر اتنا نہیں. اب ہر کے کسی کے پاس ایک کروڑ ہے یا پچاس لاکھ ہے, دوسری بات ایک آدمی ایسے مرد تو نہیں, لیکن بوڑھی بوڑھی عورتیں بہت آتی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ ہم نے ساری زندگی یہ 30,000, 40,000, 30,000 جمع کی ہے. دل چاہتا ہے ہمارے بعد ہمارا نماز روزہ ہو جائے, دل چاہتا ہے کوئی ہمارے بعد ہمارے نام سے زیارت کر دے, کوئی عمرہ کر دے, لیکن پوری زندگی کا ساتھ ہے یہ 30,000. ایسی ضعیف خواتین ابھی بھی ساری زندگی میں قرآن پڑھا کے گزارا کے کچھ پیسے جمع کیے, اپنے بعد کسی نے کی مسجدوں میں تو خیر نہیں امام داروں بہت ساری ایسی عورتیں پڑی رہتی ہیں جو وہیں رہتی ہیں, آنے جانے والے کچھ پیسے دے دیتے ہیں, جمع ہو جاتا ہے, لوگوں سے وصیت کر جاتی ہے, ہم مر جائیں تو یہ ہمارے نام پہ سب کا خیرات کرا دیں. لیکن پرابلم یہ زندگی میں خرچ کر دے دوسری بات, موت کے بعد یہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سرکار بنے. اب اس کے ایک تہائی میں اس کی وصیت چلے گی, اس سے زیادہ میں نہیں چلے گی. کروڑپتی آدمی کے لیے تو پھر بھی ممکن جو لوگ پہلے سے ہی کچھ پیسے کسی کے پاس رکھوا دے, 2 لاکھ روپے پتا ہے کہ یہ ایک تہائی کے اندر اندر, اور پھر وہ امین آدمی اگر اسے پتا کہ مرنے والے کے بعد وصیت پہ عمل نہیں کریں گے, وہ ڈائریکٹ خود وصیت پہ عمل کر سکتا. لیکن جہاں یہ مسئلہ ایک تہائی کا نہیں بنتا, وہاں پھر اس کا ایک راستہ اسلام نے رکھا, اور یہ راستہ خالی نماز روزے کی حد تک نہیں, اور بھی کوئی ایسا کام کہ جس میں آدمی یہ کیا ہے کہ میں اپنے مال کے ایک تہائی سے زیادہ اپنی موت کے بعد کسی کو زندگی میں نہیں دینا چاہتا, اس کا راستہ ایک راستہ ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز روزے سے متعلقہ یہ باتیں, اس لیے اس کے ذمن میں یہ بات لا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کسی دوسرے سے مصالحت کرتے کہ میں فلاں چیز تمہیں دیتا ہوں, اس کے بدلے میں تم میرے بعد فلاں کام کر دینا, یہ وصیت نہیں ہوگی. اور اس آدمی کو وہ کام کرنا پھر واجب ہو جائے گا, مرنے والے کے وارثوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, مستحدین جس کی 2 مثالیں لکھتے یہ فرق واضح کرنے کے, چنانچہ آغائے خوئی کی کتاب اور آغائے روحانی کی کتاب اور آغائے سیستانی کی کتاب, اس میں یہ مسئلہ لیا. وہ یہ کہ مسئلہ ایک مثال دی, کسی آدمی نے اپنا مکان دوسرے آدمی کو بیچ دیا اور کہا کہ یہ مکان میں نے بیچا ہے, اس کا پیمنٹ مجھے ابھی مت کرو, یہ اپنے پاس رکھو, جب میں مر جاؤں تو جو مکان کا پیمنٹ ہے 2 لاکھ یا 3 لاکھ, اس سے میرا حج کرا دینا, اس سے میری نماز روزہ کرا دینا. فرماتے ہیں اگر ایسا معاہدہ ہو بھی جائے, تب بھی جب یہ آدمی مر جائے گا, جس کے ہاتھ مکان بیچا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ پیسے لا کے اس کے پیسے میں لے آئے, اور پھر دیکھے کہ اگر یہ پیسہ اس کے ٹوٹل ایسٹس کے ایک تہائی سے کم بن رہا تو وصیت پہ عمل ہوگا, ورنہ وصیت غلط. اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلا آدمی نے جس کا اپنا مکان یا دکان یا فلا چیز اور اب کا مسنزر اس نے میرے ہاتھ بیچا, زندگی میں نہیں ہوئی, پیسہ بکارے امانت, مجھے اس کا حق کرا, غلط حرام, یہ وصیت ہو. اگر اس نے کہا کہ میں بیچتا ہوں یہ پیسہ فلا جگہ خرچ کر, لیکن فوراً بات اس سے کہ اگر یہی معاملہ اس طرح ہو کہ اس آدمی اپنا مکان دوسرے آدمی کو دیا, بیچنا ہی مقصد ہے لیکن اس نے لفظے بیچنا نہیں, اس نے کہا یہ مکان میں تمہیں دے دیتا ہوں مصالحت کرتے ہو, اور مصالحت یہ ہے کہ میرے بعد جو بھی اس مکان کی ویلیو بنے اتنے لاکھ سے فلا فلا کام میرے نام پہ کرا دیں. اگر کہے میں نے بیچا اس کی قیمت سے یہ کرا دینا میرے پاس, غلط معاملہ صحیح, مکان بھی گئے لیکن وہ پیسے لا کے واپس وارثوں کو دینا. اور اگر کہے کہ نہیں میں بیچ نہیں رہا یہ مکان میں تمہیں دے دوں, تم ہو گئے اس کے مالک, تو تمہارا ہو گیا, مگر اس شرط پر کہ میرے پاس میری نماز اور روزہ کھا دے. بتائے کہ زندگی میں نماز روزہ نہیں ہو سکتی, پیسے بھی دینا چاہیں کسی کو کہ یہ پیسے سے میری نماز روزہ کرا تو زندگی میں نہیں ہو سکتا, مرنے کے بعد بارشوں پہ بھروسہ نہیں, اب حساب لگائے 50,000 میں یا 10,000 میں میری ساری زندگی کی نماز روزہ, 10,000 والی کوئی چیز کسی کو پیسے سے اس کو 10,000 دینا, لیکن اگر پیسے دیں گے تو پرابلم آ جائے گی, اس نے کہا یہ 10,000 کی چیز میں نے تمہیں دے, یہ میرا گفٹ ہو گیا, یہ میری طرف سے مصالحت ہو, اور اس کے بدلے میں میری موت کے بعد میرے نماز اور روزے کو تم کرا یا میرا حج کرا دے. اب اس لفظ کے ساتھ جب ڈیل ہو, اور یہ آدمی مر گیا جس کی چیز, اس پیسے کا کوئی تعلق مرحوم کے وارثوں سے نہیں, نہ وارثوں سے نہ وصیت سے, نہ ون تھرڈ کے چکر میں چلنا ہے نہ وارثوں سے, جس کے ساتھ وہ چیز تھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرحوم کے اس عمل کو انجام دے. حتیٰ یہ کہ اگر وہ آدمی بعد میں مقرر جو میں نہیں کرتا یہ نماز روزہ, تب بھی یہ چیز اس کے وارث واپس نہیں لے سکتی, اسے چھین نہیں سکتی کہ یہ مکان تم نے لیا تھا کس شرط پر کہ مرحوم کا حق کرو, اب تم حق بھی نہیں کرا رہے لا مکان وارثوں کا حق ہی کرا, پھر کہاں جائے گا؟ یہ تو بالکل دھوکا ہوگا کہ مستحق یا اس کے وکیل کو اس مسئلے میں دخل دے گا, اس کا اختیار چلے گا وہ یہ چیز چھین لے, اور اس چیز کو چھیننے کے بعد اگر مکان چھین مرحوم کی خواہش سے حل ہو جائے حق کرا دیں, پھر بھی 10,000 کر دیا, یہ 10,000 بھی وارثوں کو نہیں دیں گے, وارثوں سے کوئی تعلق نہیں, یہ مرحوم کے نام پہ اشار ثواب کے لیے کہیں نیکی میں خرچ ہو جائے, یہی چیز یہی چیز. اگر آپ کہیں کہ میں یہ پیسہ تمہارے پاس امانت رکھواتا ہوں میرے مرنے کے بعد نماز روزہ, وہ امانت نہ رہی وہ میراث میں آ گئی. اگر یہ مکان میں تمہارے ہاتھ بیچتا ہوں, عورت کہیے زیور میں تمہارے ہاتھ بیچ دی تو اس کے پیسے آئیں اس سے میرے بعد بھلا کام کرا دینا, وہ کچھ ہوئی مرنے کے بعد یہ سارا مال ایسٹ میں ملا دیا جائے گا, اور ایک تہائی کے اندر ہے تو وصیت پہ عمل ہوگا باقی سب وارث لے جائے گا, اور اگر وہی عمل کر مگر اس لفظ کے ساتھ کہ یہ مسئلہ یہ بندے ہیں میرے چوڑیاں میں یہ تمہیں دیتی اس شرط پر کے میرے بعد میرے لیے نماز روزہ, میں یہ مکان تمہیں دیتا اس شرط پر کے میرے بعد میرا نماز روزہ, یہ بالکل جائز اور بالکل صحیح ہے, اور اتنا صحیح جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اگر حج کے راستے بند ہو جائے حج ہو ہی نہیں سکتا تب بھی اس مکان کے پیسے وارثوں کو نہیں دیں گے, مستحق کے وکیل کو تو وہ مرحوم کے لیے اشارے طلاق کرائے گا, یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ کہ اس معاشرے بہت سے لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ عام آدمی کو اگر ہم لوگ سمجھانے جاتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں پاتا, تو اس کے لیے ایک اچھا طریقہ جو ہم نے دیکھا وہ یہی کہ یہ مسئلہ اگر درسی کلاس میں آ جائے اور آپ نے سمجھا آپ عام آدمی کو سمجھائیں گے کچھ معیار پہ جاتے ہیں, لیکن معیار سے فرق پڑ جاتا, ہم لوگ آسان بھی کرنے جائیں مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ ہماری زبان سے واقف ہو گئے, 561 جمعہ آپ چل رہا, لیکن وہ نئے آدمی ہماری جملے نہیں سمجھ پائے گا, ہم کتنی ہی کوشش کریں کوئی نہ کوئی تفریح فیصل ہو جائے, اس لیے یہ دیکھا گیا جیسے مثلا کسی سے آپ کا گدھا کھو گئے چاروں طرف سے آدمی بلوائے گئے کہ ڈھونڈ دینا نہیں مل رہا, امریکہ مغربی معاشرے میں بڑا احترام, امریکہ کی ایک پارٹی کا انتقامی نشان کر رہا گدھے کو ووٹ دو وہاں پہ نعرے لگا کرتے ہیں مثلاً, اور مذہبی اعتبار سے بھی ایک تقدس ہے عیسائیوں کے پاس تو خصوصاً کیونکہ حضرت عیسیٰ کے پاس گدھا تھا ان کی سواری کے لیے, تو آپ رکھو ہزاروں بڑے بڑے زمین عقل مند اسکاٹلینڈ یارڈ اور ایف بی آئی کے لوگ بلائے گئے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتے, ایک آدمی ڈھونڈ کے لیے آیا تو اس نے کس اصول سے ڈھونڈا, وہی اصول میں نے آپ کو دیا بچر کے کہ آپ کو ابھی محسوس کر رہے ہیں, اس نے کہا میں نے یہ سوچا کہ اگر میں گدھا ہوتا تو کہاں جاتا بھاگ کے جاؤں, جہاں جاتا میں وہاں پہنچا تو وہ گدھا وہاں کھڑا تھا, تو اب بعض اوقات یہ حقیقت ہے کہ اسی طرح بات سمجھانا پڑتی کہ اگر ہم آپ سے کہیں جیسے مراجے کی تحریر آتی ہے آپ کے سامنے تو آپ کے ساتھ پرابلم ہے آپ ہمارے پاس لے آتے ہم کچھ ان سے بات ہے کچھ آپ کی زبان سے بات ہے, اسی طرح جو عام یہ کہتے ہیں اکثر بوڑھے اور بڑھیاؤں کا ہے کہ مسجدیں امام باڑوں کے اندر یا فٹ پاتھ پہ پڑے رہتے ہیں, ان کو کیا سمجھایا جائے کہ تبلیغ کیا ہے اور مصالحت کیا ہے اور خدمت کیا ہے, لیکن اصل مسئلہ آپ کے ذہن میں آ جائے الفاظ کے اعتبار سے سمجھائے, اس طریقے سے ایک شخص اپنی زندگی ہی میں اپنی نماز اور روزے کے قضا کا ایسا فول پروف انتظام کر سکتا کہ وہ مر بھی جائے تب بھی اس کے لیے یہ پرابلم نہ ہو کہ میرے وارث کیا کر رہے ہیں کہ کیا نہیں کر رہے ہیں, وصیت کا جو میں رکھ بھی جاؤں وصیت بعد میں ایسا ہے نا آج ایک آدمی نے وصیت نامے میں لکھ بھی دیا کہ 10,000 نماز روزے کے لیے ایکسٹرا رکھے جا, 5 سال بعد مارا اس وقت تو اس کی جائیداد ہی 10,000 رہے گی اور یہ وصیت کینسل ہو گئی, ان سب سے بچ جائے گا تو پیسے دے جائے, جیسا کہ میں نے کہا کہ عموماً نماز روزے کے پیسے لو ان لوگوں کو دیتے ہیں جن پہ بھروسہ ہوتا ہے جو مذہبی اور دیندار لوگ, اور وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے کیسے ہاتھ لگائے پتا کہ لے لیا تو مرنے کے بعد پھر پرابلم واپس پہنچاؤ, ایک یہ طریقہ ہے, لیکن اس طریقے سے اتنا وقت لے لیا کہ اب میں خود بھی حیران ہوں کہ میری گھڑی صحیح ہے یا غلط, بہرحال مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ 62 منٹ کیسے 63 منٹ کیسے ہو گئے, آج بھی یہ کتاب اسی طرح واپس جا رہی, لیکن آج تو لگ بھی رہا ہے کہ اس کو واپس جانا چاہیے کیونکہ اتنے کم مومنین آج ہیں, تو لگا کہ صرف تارادر ہی کے مومنین آئے. سن جب بازار کے گینے چنے لوگ, وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے کہاں سے لوگ آئے ہوں گے جن کا یہ مسئلہ ہے. خیر یہ بات ختم ہو. اس آج کی تقریب کی سوالت ہے, بہرحال باقی ہر اعتبار سے آپ کو پکتا دیا, لیکن ایک یہ اعلان ہوا کہ یہ بحث مکمل. اب ہمیں واپس گھوم کر اپنے اصل طریقہ کار پہ پہنچ جانا ہے ان شاء اللہ آئندہ دن سے. آج میرا ارادہ یہی تھا